ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، حدیث اور علوم حدیث سے متعلق یہ دوسرا درس ہے. جن بھائیوں نے اس کا خاص طریقے سے اہتمام کیا ہے، ان کی خواہش ہے کہ ایک دو اعلان آپ لوگوں کے سامنے کر دیا جائے. پہلا اعلان یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا جو بھی کانٹیکٹ نمبر یا ای میل آئی ڈی جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، اسے ان کو دے دیں، تاکہ آپ کو اس درس سے متعلق جو بھی معلومات رہیں آپ کے ساتھ وہ معلومات شیئر کی جا سکیں، آپ کو یہ وہ معلومات دے سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی بھائی یہاں پہ حاضر ہو رہے ہیں، ان کے لیے کہ جو حدیثیں پڑھائی جائیں گی، جو جامع العلوم والحکم کی حدیثیں ہیں، جس کے بارے میں یہ بات تھی کہ اس کی کاپی لے کر کے لوگوں کے سامنے وہ حدیثیں رہیں گی اور اس کی شرح کی جائے گی، آج اس کی تلاش کا کام چونکہ مکمل نہیں ہو سکا، اسی لیے آج وہ ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے سے آپ کے سامنے رہیں گی. تیسری بات خواتین سے متعلق یہ اعلان تھا کہ مسجد کے مینجمنٹ کے تعلق سے یہ بات ہے کہ خواتین اوپر ہی رہیں، نیچے لوگ آتے ہیں ان کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، پیچھے کے حصے میں وہ آئیں گے تو نماز پڑھتے رہیں گے، اس لیے خواتین اوپر ہی رہیں. خواتین کے لیے بھی اور سب کے لیے یہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ کل ہی دوپہر تک یہ اس کے پورے ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہو جائیں گے انٹرنیٹ پہ، تو آپ اس کے ذریعے سے دوبارہ بھی اس کا مراجعہ ابھی اس کو سن لیں، دوبارہ اس کی طرف رجوع کرنا چاہیں، اس کو دیکھنا چاہیں تو ویڈیو سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے اسے دیکھ سکتے ہیں. اس کا بھی اعلان آپ لوگوں کے سامنے کرنا تھا. یہ بات تھی اعلانات کے تعلق سے. اب آپ کے جو بات ہم نے شروع کی تھی، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ پہلے علوم حدیث کی کلاسیں ہوں گی، اس کے بعد حدیث کے تعلق سے دو کلاس کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو علوم حدیث کی کلاس کے تعلق سے جو بات اس سے پہلے آپ کے سامنے آئی تھی، اسی سے جوڑتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا جائے گا. جو بات آپ کے سامنے آئی تھی اس میں حدیث کا صحیح تصور کیا ہے، محدثین کے یہاں حدیث کہتے کسے ہیں، اور اس کے سلسلے میں یہ بات آئی تھی کہ محدثین کے یہاں حدیث اس کو کہتے ہیں، اس بات کو یا اس قول کو، اس عمل کو، اس تقریر کو اور ان اوصاف کو جن کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، اسے حدیث کہا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے بعد کے دور تک یہ علوم حدیث کس طریقے سے مختلف دور میں گزرتا رہا ہے، اس کی ایک تاریخ پہلے آپ کے سامنے آنی چاہیے. اس کے لحاظ سے سب سے پہلے آج جو آپ کے سامنے بات آئے گی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی کیا حیثیت تھی، اور آپ کے زمانے میں حدیثیں یاد رکھنے اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے کیا طریقے اور جتن کیے گئے تھے، اسی کی تفصیلات آج کے درس میں آپ کے سامنے آئیں گی. سب سے پہلی بات یہ نوٹ کر کے رکھیں کہ عام طریقے سے یہ باتیں لوگوں کے ذہنوں میں آتی رہتی ہیں، یا بہت سے لوگ جو حدیث پر اعتراض کرتے ہیں یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا، ویسے حدیث لکھی ہوئی موجود نہیں تھی، اسی لیے حدیث اتنی قابل اعتبار نہیں ہے، جس طریقے سے قرآن قابل اعتبار ہے، قرآن قابل اعتماد ہے، حدیث اتنی قابل اعتماد نہیں ہے. یہ باتیں عام طریقے سے آتی رہتی ہیں، لوگ بیان کرتے رہتے ہیں. تو آج کے اس درس میں اس کا بھی ایک طرح سے جواب رہے گا اگر یہ باتیں آپ کے سامنے محفوظ رہیں گی. تو کبھی بھی کوئی شخص آپ کے سامنے یہ بات کہے تو آپ فوری طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی حفاظت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن کو نازل فرمایا تو ساتھ میں قرآن میں یہ آیت بھی نازل فرمائی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا ہے. محدثین اور مفسرین کے قول کے مطابق ذکر کا یہ لفظ جو آیا ہوا ہے یہ قرآن اور حدیث دونوں کو شامل ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم نے ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی قرآن کی اس آیت کی روشنی میں. اگر کوئی آدمی یہ کہے بھی آپ سے کہ یہ ذکر صرف قرآن کے لیے ہے، حدیث کے لیے نہیں ہے، آپ اس کو حدیث کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں، تب بھی کہا جاتا ہے اصولین جو اصول فقہ جو کہلاتا ہے اس کے لحاظ سے بھی اگر ذکر کو صرف قرآن کے لیے مانتے بھی ہیں تو قرآن کی حفاظت حدیث کی حفاظت کو مستلزم ہے. عربی میں کہتے ہیں یعنی قرآن کی حفاظت حدیث کی حفاظت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. قرآن اسی وقت محفوظ مانا جا سکتا ہے جب حدیث محفوظ ہو. اگر حدیث محفوظ نہیں ہے تو قرآن بھی محفوظ نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم منسوب. کیوں یہ بات کہی جاتی ہے؟ کیونکہ قرآن میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، قرآن کا یہ لفظ قرآن کا یہ سینٹینس اسی وقت محفوظ مانا جا سکتا ہے جب نماز پڑھنے کی پوری کیفیت محفوظ ہو. اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو قرآن کی یہ آیت بھی محفوظ نہیں مانی جائے گی. جب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو، حج اور عمرہ کرو، قرآن کی آیت محفوظ ہے تو لازمی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا طریقہ اور عمرہ کا طریقہ بھی محفوظ ہونا چاہیے. اس کے بغیر قرآن کی حفاظت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بات اگر یوں کہا بھی جاتا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے تب بھی یہ حدیث کی حفاظت کو مستلزم ہے. عربی میں کہتے ہیں مستلزم ہے، یعنی لازم ہے، ضروری ہے کہ قرآن کی حفاظت کے ساتھ حدیث کی حفاظت کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کیا کیا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے کہ ہم ہی ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کی حفاظت کس طریقے سے کروائی ہے اپنے بندوں سے، کیا انداز رہا ہے، یہ تعلق، یہ باتیں قرآن اور حدیث دونوں سے جو ہے جڑی ہوئی رہیں گی. شروع کی جو باتیں پھر حدیث کی باتیں الگ ہو جائیں گی. قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی اس کے بارے میں آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دے دی گئی تھیں، وہ لے کر کے آ گئے تھے. قرآن کے نازل کرنے کا وہ طریقہ نہیں اپنایا گیا جو پچھلی کتابوں کے تعلق سے تھا، یعنی ایک بارگی ایک مرتبہ لکھی ہوئی کوئی چیز ہاتھ میں پکڑا دی گئی اور وہ لکھ کر کے چلے آئے اور وہ پوری کی پوری کتاب ان کتاب کی شکل میں وہ چیز ان کے سامنے رہی. قرآن کے نزول میں، قرآن کے نازل کرنے میں یہ طریقہ نہیں اپنایا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا جو نزول شروع ہوا یہ بولیے ہاں ضرورت کے مطابق قرآن کا تھوڑا تھوڑا حصہ نازل کیا جاتا تھا. وحی آتی تھی قرآن کی چند آیتوں پر یہ وحی مشتمل ہوتی تھی. جس طریقے سے قرآن کی آیتیں وحی کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی تھی، اسی طریقے سے دین اسلام شریعت کے جو احکام ہوتے تھے وہ بھی اسی طریقے سے تھوڑے تھوڑے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی شکل میں آتے تھے. یہی طریقہ اس کے لیے اپنایا گیا. آپ جانتے ہیں پہلی مرتبہ قرآن کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ رکا، پھر جو ہے اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا، پھر قرآن کی آیتیں آتی رہیں. پورے 23 سال میں قرآن یہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوتا رہا. اور یہ لکھ کر کے نہیں، بلکہ وہی جو آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ. جب وہی آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی کیونکہ اس کو سننا بھی ہے، محفوظ رکھنا بھی ہے، تو اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ اپنے ہونٹ کو حرکت دیا کرتے تھے، جلدی جلدی حرکت دے کر کے تاکہ میں یاد کر لوں. اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی تھی کیونکہ آپ کو یہاں پر ڈبل رول ادا کرنا پڑتا تھا، ایک طرف تو اس بات کو سننا اور دوسرے اسے زبان سے جلدی جلدی ادا کر کے یاد کرنا آپ کو پریشانی ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ. یعنی اس میں یہ ترتیب جو آئی ہوئی ہے کہ آپ اپنی زبان کو اپنے ہونٹ کو جلدی جلدی حرکت مت دیجئے، اس کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ باتیں جو وحی کی شکل میں آپ پر نازل کر رہے ہیں اس کو آپ کے سینے میں ہم محفوظ کر دیں گے. پھر جیسے ہم نے بیان کیا ہے ویسے بیان کرانے کی ذمہ داری ہماری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول پر نازل فرمایا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سکون کے ساتھ وحی آتی تھی، سنتے تھے، اس کے بعد وحی جیسے نازل ہوتی تھی ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا کرتے تھے. یہ معاملہ قرآن کے ساتھ بھی تھا. بعض اوقات لفظ لوگ اعتراض کرنے پہ آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، حدیث ہے اس کا کیا اعتبار ہے؟ یعنی قرآن کا اعتبار ہے لیکن حدیثوں کا اعتبار نہیں. قرآن کے بھی نازل ہونے کی وہی شکل تھی جو حدیث کے لیے. قرآن جیسے وحی ہے ویسے ہی حدیث بھی وحی ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ احکام آتے تھے، قرآن کی شکل میں بھی حدیث کی شکل میں بھی، دونوں چیزیں یہ وحی آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے محفوظ کر لیا کرتے تھے. اور یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی تھی آپ کے سینے کو قرآن کے لیے بھی اور احادیث کے لیے بھی محفوظ جگہ بنایا گیا کہ وہاں پہ اس کی حفاظت کی گئی. اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ اس پر جو ہے توجہ دیں کہ افضل طریقہ کیا ہوتا ہے کسی چیز کی حفاظت کا، کسی چیز کو محفوظ کرنے کا، اسے لکھ کر کے رکھ لیا جائے یہ اس کا افضل طریقہ ہے، یا اسے سینے میں محفوظ کر لیا جائے یہ اس کا افضل طریقہ ہے. جی بولیے، خود لکھ کے رکھ لیا جائے یہ اس کا افضل طریقہ ہے محفوظ رکھنے کا، یا اس کو یاد کر لیا جائے سینے میں محفوظ کر لیا جائے یہ اس کا افضل طریقہ ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے. ہاں سینے میں محفوظ کر لیا جائے. جی تھوڑی دیر کے لیے ہم اب آپ لوگ میں سے کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ لکھ کر کے محفوظ کر لیا جائے یہ اس کا افضل طریقہ ہے، ورنہ سینے میں یا ذہن میں محفوظ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے بھول جائیں. کہیں گے نہیں کہیں گے، ہو سکتا ہے بھول جائیں, اس لیے لکھ کر کے رکھیں گے تو لکھی ہوئی چیز وہ محفوظ رہے گی. محفوظ رکھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے لکھ کر کے رکھ لیا جائے, لکھ کر کے رکھنے میں وہ چیز محفوظ رہے گی. یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں, کچھ لوگ یوں بھی کہہ سکتے ہیں, لکھ کر کے رکھیں گے ہو سکتا ہے کوئی چوری کر لے, ہو سکتا ہے تھوڑا سا کہیں سے کچھ آگ کا کوئی شعلہ آیا اور اس کو جلا دیا, پانی گر گیا لکھ کر کے رکھے ہوئے تھے اس کی وجہ سے کاغذ گل گیا اور معاملہ ختم ہو گیا, تو اتنا محفوظ نہیں ہے. اگر سینے میں محفوظ ہے تو نہ کسی چور کا ہاتھ وہاں پہنچے گا, نہ بارش کے قطرات وہاں پہنچیں گے, اور نہ ہی اس کو ہاں ختم کرنے کی اور کوئی شکل انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے. بول سکتے ہیں نہیں؟ ہر ایک کو یہ کہنے کا حق ہے یا نہیں؟ بولیے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لکھ کر کے رکھنے کا طریقہ محفوظ ہے, لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں, کچھ سوالات آئیں گے. وہ کیا ہے کہ اگر وہ چیز جو لکھی ہوئی ہے جل گئی, پانی کی وجہ سے سڑ گئی, گل گئی, یا اور کوئی وہ چیز ایسی ہوئی, کسی بچے نے اٹھایا, سمجھا کوئی ایسے ہی کاغذ ہے, پھاڑ کر کے پھینک دیا, اس کا پتہ ہی نہیں رہا, چوری ہو گئی, یہ ساری چیزیں لکھ کر کے رکھنے میں بھی ہاں اتنا اسے محفوظ تصور نہیں کیا جا سکتا. لکھ کر رکھنے میں ایک پریشانی اور بھی ہے اس کے علاوہ, وہ یہ ہے کہ آپ نے تو لکھ کر کے رکھا تھا, کسی شخص نے اس میں کچھ تبدیلی کر دی ہے. دشمن بہت سارے ہوتے ہیں, تو کسی شخص نے دشمنی ساتھتے ہوئے کیا کیا, اس میں کچھ تبدیلی کر دی, جو لکھا ہوا تھا اس میں کچھ بدل دیا, اس کو بالکل اسی رائٹنگ میں جس رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے, جس میں پہچان میں بھی نہیں آیا کہ کس نے کیا ہے اور کیسے ہوا ہے. یہ ساری چیزیں لکھ کر رکھنے میں آتی ہیں. سینے میں محفوظ ہو, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ اس میں بھی فإن آفة الحفظ النسيان, عربی میں کہتے ہیں فإن آفة الحفظ النسيان. ہاں, حفظ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ بھول جانا ہے. انسان یاد رکھا ہے تو انسان ہے, بھول جاتا ہے. جی, ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی سینے میں چیز محفوظ تو ہوتی ہے, لیکن اگر اس شخص کی وفات ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی وہ چیز قبر کے اندر چلی جائے گی. تو یہ حفاظت, اس میں بھی تھوڑا مسئلہ ہے, پہلے والے میں بھی تھوڑا مسئلہ ہے, اس میں بھی تھوڑا مسئلہ ہے یا نہیں؟ بولیے. دونوں میں مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی تو اس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طریقوں سے محفوظ کیا. کیسے؟ چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو, وحی کی جو بھی شکل تھی, چاہے اس کا تعلق قرآن سے ہو یا اس کا تعلق حدیث سے ہو, اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو اسے محفوظ کیا دونوں طریقوں سے, یعنی قرآن اسی طریقے سے حدیث, یہ لکھی بھی جاتی رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور ساتھ میں سینوں میں محفوظ بھی کی جاتی رہی ہیں. سب سے پہلی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں, اور اس کے بعد صحابہ کے سینوں میں محفوظ رہیں, چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو. ایسے ہی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا بھی کرتے تھے صحابہ کرام سے, جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی کہ اس آیت کو فلاں جگہ پر لکھ لو. لکھنے کا بھی اہتمام رہا ہے اور یاد کرنے کا بھی اہتمام رہا ہے. اس آخری نبی کی پاس جو بھی وحی آئی, جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے احکام آئے, چونکہ اسے قیامت تک محفوظ رہنا تھا, اسی لیے اس کی حفاظت کا اہتمام تورات, انجیل اور دوسری کتابوں کے مقابلے میں زیادہ کیا گیا, اور اس میں دونوں طریقے رکھے گئے, سینوں میں بھی حفاظت کا اور لکھ کر کے بھی محفوظ کرنے کا, اور اس کا تعلق بھی دونوں سے ہے, یعنی قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے. اب آگے میں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے پیاتے ہیں, اب خالص حدیث کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس حدیث کو محفوظ کیا گیا, اس کی حفاظت کی کیا شکل تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. میں نے موٹی سی بات تو یہ آپ سے کہہ دی کہ لکھ کر کے بھی اور یاد کر کے بھی, لیکن میں اس کی تفصیل اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یاد کرنے میں بھی جو یاد کرنے کی بات کہی جاتی ہے, اس کے لیے صحابہ کرام نے کیا کیا جتن کیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کس طریقے سے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے, یہ تفصیلات آپ کے سامنے اب حدیث کے تعلق سے خاص طریقے سے آئیں گی. اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا, میں کچھ باتیں اب آپ کے سامنے لکھوں گا بھی اس کے تعلق سے کس طریقے سے حدیث, اب یہ موضوع بالکل واضح ہو گیا آپ کے سامنے, حدیث کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محفوظ کی گئی, اس کی حفاظت کا کیا طریقہ تھا, کیا ذریعہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. سب سے پہلی بات جس کا انتظام اللہ تبارک و تعالی نے خود کیا وہ یہ ہے کہ اپنی آخری نبی کو ایک ایسی قوم میں بھیجا جو قوم عربی جانتی تھی اور حفظ ذاکرہ یاد کرنے کی جس کی صلاحیت بہت زیادہ تھی. ان کی مثال تھی اس زمانے میں کہ یہ قوم کسی بھی چیز کو مشکل سے مشکل چیز جسے یاد رکھنا بڑا مشکل مانا جاتا ہے اسے بھی یہ قوم بڑی آسانی سے یاد رکھتی تھی. اس کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے انصاب کی. انصاب یہ نسب, آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم میں سے کسی آدمی سے آپ پوچھیں آپ کے والد کا نام کیا ہے تو چونکہ وہ اسکول کے اس میں لکھا ہوا رہتا ہے آسانی سے بتا دیں گے. دادا کا نام ذرا مشکل سے بتائیں گے, پر دادا تک جاتے جاتے پوری حالت خراب ہو جاتی ہے, اس کے بعد کے بارے میں آپ نہیں سوچ سکتے. لیکن عربوں کا یہ حال تھا کہ اپنا نسب بہت دور تک یاد رکھتے تھے اور ہر ایک میں کہ اس نسب میں کون کون سے لوگ آتے ہیں, اس میں ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خاص طریقے سے بڑے ماہر مانے جاتے تھے. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا تھا کہ وہ انصاب کے ماہر. جو قوم نسب کو اس طریقے سے یاد رکھ سکتی ہے جس میں صرف نام رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں رہتا ہے, جب کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں, یہ مدینے کی باتیں ہیں, مکے میں تو کبھی بھی وہ لوگ برائی کرتے تھے کچھ بھی کہتے تھے ان کا کوئی جواب دیا نہیں جاتا تھا, خاموشی اختیار کی جاتی تھی. لیکن جب مدینے میں یہ معاملہ شروع ہوا کہ مکے کے کفار مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اشعار لکھنا شروع کیا جسے قصائد کہا جاتا ہے, قصیدے کہا جاتا ہے, تو صحابہ کرام میں جو شاعر تھے ان کو اس کا جواب انہی اشعار کی زبان میں دینے کے لیے کہا گیا. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے, صحابہ کرام میں جو شعرا تھے جو شاعر تھے ان میں یہ بڑی اہم شخصیت تھی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی. ان سے جب یہ کہا گیا کہ آپ جواب دیں, آپ ان کا جواب دیں اشعار کی زبان میں, تو ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا, دعا بھی ان کے لیے کی کہ تمہارے ساتھ تم ان کا جواب دو, ان کی برائی کرو, تمہارے ساتھ روح القدس ہیں یعنی جبریل علیہ السلام, تمہیں تائید بھی حاصل رہے گی. اس کے بعد ان سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ میں خود بھی قریش کا ایک فرد ہوں, قریش کا ہی ایک آدمی میں بھی ہوں, اور اس زمانے میں جب کسی کی برائی کرنا لوگ شروع کرتے تھے تو خاص طریقے سے اس کے نسب میں کون کون سے لوگ گزرے ہوئے ہیں انہی کی برائیاں زیادہ کیا کرتے تھے. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم قریش کی برائی جب کرو گے تو میں خود بھی انہی کا ایک آدمی ہوں, ایسا نہ ہو کہ تم برائی ان کی کرنے جاؤ اس میں برائی میری بھی شامل ہو جائے, میرے آبا و اجداد جو میرا پورا نسب ہے اس میں کہیں ان کی برائی نہ آ جائے. کہا کہ لا اسلنک کما تسل شعرۃ من العجین, تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو, میں آپ کو اس میں سے پورے نسب میں سے ایسے ہی نکال دوں گا جیسے آٹا گوندا ہوا ہو اس میں کوئی بال ہو, آدمی نکالتا ہے تو آٹا سے وہ بال بالکل صاف سا نکل آتا ہے, میں آپ کو ویسے ہی بالکل الگ کر لوں گا اور اس میں آپ شامل نہیں ہوں گے. پھر بھی ان کی تسلی کے لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جاؤ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, وہ انصاف کے بڑے ماہر ہیں, وہ پورا میرا نسب الگ کر کے بیان کر دیں گے تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کے بڑے ماہر تھے. یہ سب کے سب صرف نام ہوتے ہیں اور ان ناموں کو وہ اچھی طرح سے یاد کر لیا کرتے تھے. یہ طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے کہ ایسی قوم میں آپ کو بھیجا گیا, رسول بنایا گیا, جو قوم اپنے حافظے میں بڑی قوی تھی, جس کا حافظہ بڑا قوی تھا, جو اپنے حفظ پر اعتماد کرتی تھی. ٹھیک ہے, کبھی کبھی انسان جب سوچتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو جو اس کے درمیان چیزیں ہوتی ہیں اسی کو سامنے رکھ کر کے سوچتا ہے. آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں کوئی چیز یاد نہیں رہتی ہے. اس لیے یاد نہیں رہتی ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں پر اعتماد رکھتے ہیں. آج کل ہمارا اپنے ذہن پر اعتماد بہت کم ہے, ہمارا پورا اعتماد بہت ساری چیزیں جو ہمارے پاس ہیں. کسی زمانے میں صرف قلم اور کاغذ ہوا کرتے تھے, اور ابھی تو بہت ساری چیزیں ہر آدمی کے ہاتھ میں, کم سے کم موبائل تو ہوا ہی کرتا. جب اس موبائل کی ایجاد نہیں تھی اور لوگ ایک دوسرے کو فون کیا کرتے تھے, اور باقاعدہ جو فون کا جو بھی اس کا آلہ ہے اس پہ انگلیاں وہ نمبروں پر دباتے تھے تو ان کو وہ نمبر یاد رہا کرتے تھے. اسی لیے ہر نمبر کے لیے ان کو ڈائری نہیں دیکھنی پڑتی تھی. جتنے بھی مشہور نمبر جہاں ان کو بار بار ڈائل کرنا ہوتا ہے ان کو وہ نمبر یاد ہوتے تھے. کیوں یاد ہوتے تھے؟ اس لیے کہ اسے وہ یاد رکھتے تھے, ان کو یاد رکھنا پڑتا تھا, اس کے بغیر ان کا کام نہیں. ہر ایک کے لیے ڈائری تلاش کریں گے تو کہاں کہاں ڈائری لے پھر دیں گے پھریں گے, پریشانیاں رہیں گی. اور پھر دوسرے یہ کہ انگلیاں جو حرکت کرتی تھی اس کے ذریعے سے وہ چیز ان کو یاد ہو جایا کرتی تھی. جب موبائل کا دور آیا تو اب اگر کسی آدمی سے اس کا اپنا نمبر پوچھیں گے تو بھی شاید یاد نہیں رہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے دور میں, یعنی ہماری اپنی زندگی کا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے جو حفظ کی قوت پہ اتنا فرق آیا ان چند سالوں کے اندر, تو وہ لوگ جو گزرے ہوئے تھے جو خالص چیزوں کو سن کر کے ہی یاد کر لیا کرتے تھے وہ کس طریقے سے چیزوں کو محفوظ رکھتے رہے ہوں گے, ان کا وہ حافظہ اور ذاکرہ کتنا مضبوط رہا ہوگا, اس کے بارے میں آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں. پورے پورے قصیدے 100 اشعار ہیں ایک قصیدے میں, پورے پورے قصیدے ہو ایک مرتبہ سنتے تھے ان کو یاد ہو جائے کرتے تھے. اتنا مضبوط ذہن تھا ان کا. یہ کسی ایک دو آدمی کی بات نہیں کر رہے ہم, بلکہ عمومی بات کی ہے. عام طریقے سے لوگوں کے اندر اتنی قوت تھی کہ سنتے تھے وہ چیز ان کو یاد ہو جائے کرتی تھی, کیونکہ ان کا لکھنے پر تو اعتماد نہیں تھا. اس لیے جب سنتے تھے تو اسی لحاظ سے سنتے تھے کہ وہ چیز ان کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے. اب میں پھر آپ سے ایک بات پھر یاد کرنے کے لیے کہتا ہوں, اپنے ہی دور کو آپ یاد کیجئے. جب یہ سہولتیں نہیں تھی کہ جب کوئی بات ہم سن رہے ہیں, کوئی پروگرام ہو رہا ہے اور اس کو ریکارڈ کرنے کی سہولت نہیں ہے, یہ خبر آپ کو نہ دی جائے کہ کل یہ چیز اپلوڈ رہے گی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, تو جب آپ پہلی مرتبہ سنیں گے تو اتنی توجہ دیں گے کہ کوئی چیز مجھ سے چھوڑنے نہ پائے. لیکن جب ایک سہولت حاصل ہو گئی, سہولت کیا ہو گئی کہ ریکارڈ ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے, ایک سہولت حاصل ہو گئی کہ کل بھی ہم اس کو دیکھ کر کے کچھ چیزیں سن سکتے ہیں, یہیں سے کس میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے؟ توجہ میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے. یہ آثرے انسان کو کمزور بناتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے, جتنے وسائل ہوں گے جتنے ذرائع ہوں گے اتنا ہی انسان کی وہ طاقت اور قوت کمزور ہوتی جاتی ہے. تو ہمارا چونکہ اعتماد ابھی بہت ساری چیزوں پر ہو گیا ہے تو جو توجہ سننے کی ہوتی تھی اس توجہ میں کمی آتی ہے پہلے کے مقابلے میں, وہ پہلے جیسی توجہ نہیں رہتی ہے. صحابہ کرام جنہوں نے احادیث کو محفوظ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوتی تھی، آپ کا جو کام ہوتا تھا، آپ کی جو تقریر ہے، آپ کے جو اوصاف ہیں، ان کو محفوظ کیا ہے، تو پہلا طریقہ حفاظت کا اس زمانے میں حفظ کا ہی تھا. کس کا تھا؟ حفظ کا. یعنی زبانی طور پر اسے یاد رکھ لینا، اپنے سینے میں محفوظ کر لینا، جو کچھ بھی سنے ہیں اسے اچھی طریقے سے سینے پہ محفوظ کر لینا. جو باتیں میں پیش کر رہا ہوں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بورڈ پر جو ہے لکھ کر کے رکھوں گا، آپ بھی اس کو خلاصے کے طور پر اپنے یہاں نوٹ کر کے رکھیں. پہلا، عربی میں حفاظت حدیث، اس کے لیے حفظ حدیث. حدیث کو اچھی طرح سے محفوظ کر لینا، سینے میں اسے محفوظ کر لینا. اب اس کو محفوظ کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا یہ کہ سب سے پہلے تو اس کے لیے انسان کو پاس انتہائی مضبوط قسم کا ذہن ہونا چاہیے جو اس کو محفوظ رکھ سکے، اتنی قوت ہونی چاہیے اس کے یاد کرنے کی، اتنی صلاحیت ہونی چاہیے. اور یہ عربوں کے یہاں فطری طور پر موجود تھی اس ماحول میں جس کا تذکرہ آپ کے سامنے آ رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ بات بیان کی جا رہی ہے تو پوری توجہ اس کی طرف دی جائے، پوری محفل میں سننے کا ایسا انداز ہو کہ کوئی بات ہم سے فوت نہ ہو جائے، ہم سے کوئی بات چھوٹ نہ جائے. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوئی بات ہوتی تھی یا کوئی عمل ہوتا تھا تو اس کے ساتھ یعنی کام ایسے ہی کیا کرتے تھے. میں اب آپ کو مثالیں پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی سننے کی بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس کے بارے میں بعض صحابہ نے بیان کیا ہے کہ وہ ایسا بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں، کأن علی رؤوسہم اطفال، جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں. یہ بولنے کا ایک محاورہ ہے یہ، یعنی پوری توجہ کے ساتھ کہ ان کی تھوڑی حرکت بھی نہیں ہوتی تھی، اتنی توجہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نگاہ ہوتی تھی. آپ کی حرکت اور آپ کا جو بھی بیان ہے، آپ کی جو بھی بات ہے، اس کو اس طریقے سے محفوظ رکھا جائے، یہ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صاحب نے آ کر کے ان کے سامنے، یہ آگے چل کر کے بھی ایک مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے آئے گی، ایسے ہی آ کر کے بیان کرنا شروع کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے، ان کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے، ان کی طرف نگاہ نہیں اٹھا رہے تھے. بڑا غصہ ہو گئے، کہا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ ہیں کہ آپ بالکل متوجہ ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ روایت ہے، کہتے ہیں وہ کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہماری زبان ہمارے کان تک یہ آواز پہنچتی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدرتو ابصارنا، کہ جیسے ہی آواز سنتے کان تک پہنچتی ویسے ہی ہماری نگاہ ادھر خود بخود اٹھ جایا کرتی تھی، اور ہم پورے توجہ کے ساتھ اپنے کان کو اس آواز کے پیچھے لگا دیتے تھے اس کی حفاظت کے لیے. ایک وقت ایسا تھا. کہتے ہیں اس روایت کی روشنی میں کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صحابہ کرام جو آپس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے تب بھی صحابہ اتنی توجہ کے ساتھ سنتے تھے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا کیا حال ہوگا؟ جب ڈائریکٹ آپ خود بیان کر رہے تھے اس وقت انہوں نے کتنی توجہ سے سنا ہوگا. تو پہلی بات پوری طریقے سے سننے کے وقت میں مجلس میں بڑی توجہ کے ساتھ وہ حدیث سنا کرتے تھے یا آپ کے عمل کو دیکھا کرتے تھے, کیونکہ اگر اس میں مسئلہ ہو گیا تو صحیح طریقے سے چیز یاد نہیں رہ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ کس کی بات ہے؟ ہاں, حدیث کو زبانی طور پر یاد رکھنے کے تعلق سے, زبانی طور پر یاد رکھنے کے تعلق سے بڑی کوشش اس کے بارے میں کہتے تھے. اور بھی کئی روایتیں اس طرح کی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحابہ کرام کس طریقے سے سنتے تھے اور کس طریقے سے اسے یاد رکھتے تھے. اس کے بعد توجہ سے سننے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی عمل ہوتا ہے, ایک تو سننا ہوتا ہے اور ایک دیکھنا ہوتا ہے, تو حدیث کے بارے میں شروع میں باتیں آپ کے سامنے یہ آئی کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہوتا ہے اور آپ کا عمل بھی ہوتا ہے, اور یہی دو قسمیں زیادہ ہیں حدیث کے اندر. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عمل کر رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام اس عمل کو بھی بہت غور سے دیکھتے تھے, بہت غور سے دیکھتے تھے آپ نے کون سی حرکت کیسے کی ہے. یہاں تک کہ ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, جو جس میں یہ بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی, وہی آتی تھی, تو آپ اپنے ہونٹ کو حرکت دیا کرتے تھے. اس کو بیان کرتے ہوئے راوی کہتے ہیں میں ویسے ہی ہونٹ کو حرکت دیتا ہوں جیسے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا. یعنی آپ کا جو عمل کی جو بھی کیفیت ہوتی تھی اس پوری کیفیت کو صحابہ کرام پورے غور سے دیکھ کر کے اس کیفیت کو نقل کیا کرتے تھے. تو عمل کے ٹائم میں نگاہ بالکل آپ کے عمل پر ٹکی رہتی تھی, وہ ہٹاتے نہیں تھے. آپ تو یہ حدیثیں بار بار سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولیے نماز میں آپ کی قرآت کو صحابہ کرام نے ایسے سمجھا کہ جو خاموش رہتے ہیں, آپ زبان سے آپ کی قرآت نہیں ہوتی ہے, ہم نے آپ کی قرآت کو آپ کے داڑھی کے چلے سے سمجھا, کیونکہ اس عمل کو محفوظ دیکھتے رہتے تھے. آپ یہ حدیث بھی سنے ہوں گے تقریروں میں, لیکن اس وقت وہ دوسرے لحاظ سے اس کو پیش کیا گیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنا جوتا نکالا تو صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے نکال دیے. سنے نہیں, اسے کیا معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا عمل کرنا, لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو بڑے غور سے دیکھا, اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے غور سے دیکھنا یہ بھی ضروری ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ابھی چھوٹے صحابی تھے, وہ کہتے ہیں رات میں وہ سوئے اپنی خالہ میمونہ کے یہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کیا کرتے ہیں اس کا پورا جو ہے جائزہ لینے کے لیے وہاں پر وہ سوئے ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ رات میں اٹھے, اٹھنے کے بعد آپ نے کیا کیا کیا, وہ پوری کیفیت کس نے بیان کی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ, ابھی بچے تھے حالانکہ. پھر کہتے ہیں کہ گئے وضو کرنے کے لیے, مشکینے کو کھولا, جیسے جیسے آپ نے وضو کیا میں نے ویسے ہی وضو کیا, اس لیے کہ آپ کے اس عمل کی ہر حرکت کو بالکل صحیح طریقے سے اپنے ذہن میں بیٹھایا. بولیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایسی حدیثیں پڑھتے ہوئے آپ کو بہت گزریں گی, سنتے رہتے ہوں گے آپ کہ صحابی جب ان سے وضو کے بارے میں کہا گیا تو پانی منگایا, اور پانی منگانے کے بعد وضو کیا, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا. یعنی جیسے آپ کا عمل تھا, جو کیفیت تھی, میں نے بڑے غور سے دیکھا تھا, اس پوری کیفیت کو میں نے ایسے ہی کیا کیا ہے, محفوظ کر لیا ہے. یہ چیزیں ہیں. تو پہلی چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے جو احادیث محفوظ رکھی، یاد کی، اس میں اہم چیز کیا تھی؟ اس کو زبانی طور پر سینے میں محفوظ رکھنا، اور اس کے لیے جو اہم ضرورت تھی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سننا یا آپ کے عمل کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھنا. صحابہ کرام اس پر پوری توجہ دیا کرتے تھے. اس کے بعد عام طریقے سے تو لوگوں کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی ہی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس پر مزید یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو اسی کے لیے خاص کر دیا تھا. یہ سب حفظ حدیث یعنی حدیث کو محفوظ کرنے کے تعلق سے یہ باتیں ہیں. اچھی طرح سے اسے ذہن میں بیٹھا لیجئے گا. ابھی صرف زبانی طور پر سینے میں محفوظ رکھنے کے تعلق سے باتیں ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بات سنا، بہت ساری باتیں سنے، گھر میں گئے، بازار میں گئے، ذہن اس کی طرف سے ہٹ گیا تو وہ چیزیں ویسے یاد نہ رہ جائیں. ایسا ہو سکتا ہے. آدمی کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، بڑی مشغولیت ہوتی ہے. تو صحابہ کرام کا بھی ایسا معاملہ ہوا کرتا تھا. مدینہ پہنچنے کے بعد جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دین کے تعلق سے اور دین کے تعلق سے آپ کا بیان زیادہ ہوا، یہ زیادہ مدینے میں ہوا، مکے میں کم ہوا، وہاں پر باقاعدہ صحابہ کی ایک جماعت، ایک ٹیم تیار کی گئی جنہیں ہم اصحاب صفہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اصحاب صفہ. یہ صحابہ کرام، ان کا کام صرف یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کا عمل، جو بھی شریعت آپ پیش کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے محفوظ کر لیں، اور اس کے علاوہ ان کو اور کوئی کام نہیں تھا. نہ ان کا گھر تھا، نہ ان کے ساتھ اور کوئی پریشانی تھی. ان کے پن کے لیے جو کھانا لوگوں کے پاس سے آتا تھا وہ کھا لیا کرتے تھے، اور وہی کھا کر کے مسجد کا چبوترا، یہی ان کے لیے سب کچھ، ان کی پوری کائنات، یہی ان کا کام ہوا کرتا تھا. اور انہی میں سب سے اہم صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حدیث کو سینے میں محفوظ کرنے کے تعلق سے صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں. سب سے اونچا مقام انہی کا ہے، سب سے بڑا نام انہی کا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اسی کے ایک فرد تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی اس حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے یہ پوری جماعت بھی مدینے میں رکھی تھی، جنہیں ہم اصحاب صفہ کہتے ہیں، اور انہی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. بڑا شوق تھا انہیں حدیثیں یاد رکھنے کا. کبھی بھی کوئی بھی چیز ہو، جب تک اندر سے آپ کے پاس اس کے لیے شوق نہ ہو، ہاں، تب تک آپ کوشش بھی کر کے اسے یاد نہیں. اندر کا شوق بھی ہونا ضروری ہوتا ہے. آج تو لوگ خاص طریقے سے جو ماہرین تعلیم کہلاتے ہیں، یعنی وہ اس بات کے لیے بڑا زور دیتے ہیں کہ بچے کو پر اپنی مرضی ٹھونسنے کے بجائے بچہ خود کس میں دلچسپی رکھتا ہے، اسی لحاظ سے اس کی تعلیم کا انتظام کیا جائے. اندر کی جو رغبت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اس کا بڑا دخل ہوتا ہے کسی چیز کو محفوظ کرنے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ، جس میں خاص طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی رغبت رکھتے تھے کہ حدیثیں میرے اندر محفوظ رہیں، میں انہیں یاد رکھوں. جب سنتے تھے تو بعض مرتبہ وہ باتیں بھول جایا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی کہ میں سنتا ہوں تو بھول بھی جایا کرتا ہوں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسی بات ہے، کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جو چیز سنوں اس میں سے کوئی چیز بھولوں نہیں. یاد تو ہو جاتا تھا. کبھی کبھی لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں حدیث کے اوپر کہ بھائی سنے تھے، ٹھیک ہے، ان کا حافظہ بڑا قوی تھا، لیکن سن کر کے چیز کب تک آدمی یاد رکھتا ہے، بھول جاتا ہے. تو بھولنے کے بارے میں اعتراض کرتے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول جاتے تھے، وہ اس انسان تھے، ایسی بات تھی، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اسی حرص کی وجہ سے، رغبت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اپنا دامن پھیلاؤ، آپ نے دعا کیا پڑھ کر کے، پھونکا کہا کہ سینے سے چمٹا لو، یہی چیزوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی حدیث بھولا نہیں۔ یہ انتظام کس کا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا۔ تو حدیثیں جو محفوظ رکھی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ اس کا ایک طریقہ۔ اب یہ ہم ہوائی باتیں کہہ رہے ہیں، ممکن ہے کہ آپ یہ بات جو ہے کوئی یہ باتیں کہہ کہ اس کو اس طرح سے باتیں کہہ رہے ہیں، کوئی چیز بھولی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ صحیح جو ہے روایت ہے، ابھی جو پہلی روایت میں نے پیش کی وہ کہتے ہیں میں کچھ بھی بھولا نہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایسے ہی تاریخی لحاظ سے بھی ایک بات ہے، مروان بن حکم، ایک مشہور نام ہے بنو امیہ کے جو دور کا، مروان بن حکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حفظ کا امتحان لینا چاہا۔ یہ حدیثیں کثرت سے بیان کرتے تھے تو سوچا کہ ذرا امتحان لیا جائے کہ واقعی ان کو حدیثیں یاد رہتی یا نہیں رہتی، بھول تو نہیں جاتے۔ ایک مرتبہ ان کو بلایا اور کہا کہ آپ حدیثیں سنائیے۔ پردے کے پیچھے اس نے ایک لکھنے والے کو بیٹھا دیا تھا کہ جو حدیثیں بیان کریں گے تم اسے لکھتے رہنا۔ اس کے ایک سال گزرنے کے بعد پھر بلایا مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا وہی حدیثیں جو ایک سال پہلے بیان کیے تھے پھر سے بیان کرو۔ اس کے بعد انہوں نے وہ ساری حدیثیں بیان کی۔ پیچھے جس آدمی جو لکھنے کے لیے اس کو مامور کیا تھا اس کو کہا کہ رجسٹر کھول کے بیٹھ جاؤ، سب چیک کرتے رہنا کہاں کہاں ان سے غلطی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا اخر، یعنی جیسے پہلے ایک سال پہلے بیان کیا تھا حدیثوں کو بالکل ویسے ہی، نہ کوئی زیادتی ہوئی نہ کمی ہوئی، نہ پہلے نہ بعد میں، جس کو ہم تقدیم تاخیر کہتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کوئی لفظ پہلے اور کوئی بعد میں ہو گیا، کہیں کوئی تبدیلی نہیں، بالکل اسی ترتیب کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سال کے بعد بھی وہ باتیں بیان کی۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جو خاص طریقے سے حدیث سن کر کے اپنے سینے میں اسے محفوظ کرنے کی بڑی کوشش کرتے تھے، رغبت کرتے تھے، ان کا یہ حال تھا، ان کا یہ طریقہ تھا۔ تو حدیثیں محفوظ کرنے کا پہلا طریقہ، اسی کے بارے میں یہ باتیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے صرف ایک مثال پیش کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایسے ہی دوسرے صحابہ بھی تھے، وہ حدیثیں اسی طریقے سے یاد رکھا کرتے تھے۔ یہ اس کا پہلا طریقہ تھا۔ اس کے بعد کسی چیز کو محفوظ کرنے کا کہا جاتا ہے، جب آپ نے یاد کر لیا ہے، یاد کر لینے کے بعد اس کے حفظ کو باقی رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اسے پڑھتے رہیں۔ جس کو مذاکرہ کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مذاکرہ عربی میں کہتے ہیں۔ آپ اسے پڑھتے رہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے تو وہ چیز محفوظ رہے گی۔ اگر بہت دنوں تک ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو اس کو بھولنے کا ڈر ہے، خطرہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے جو حدیثیں انہیں یاد ہوتی تھیں اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے دوسرا اہتمام ان کا ہوتا تھا مذاکرہ کا، مذاکرہ حدیث۔ یہ پورے کا خلاصہ، یہ لفظ دیکھتے ہی آپ کو پوری باتیں ذہن میں آ جانی چاہیے، اسی لیے میں یہ لکھ رہا ہوں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مذاکرہ حدیث، یعنی سنی ہوئی جو بات تھی، جو حدیث تھی، اس کا مذاکرہ کرنا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ جیسے ہم اللہ کے، یہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، جیسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کا مذاکرہ کرتے تھے، آ کر کے حدیث دوسروں کو سنایا کرتے تھے، ویسے ہی تم بھی سناؤ، تم بھی اس کا مذاکرہ کرو۔
بڑی اس کے بارے میں تنبیہ کیا کرتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کے بارے میں تنبیہ فرمائی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, تذاکر الحدیث فإن مذاکرة الحدیث حیاته, حدیث کا مذاکرہ کرتے رہو یعنی بیان کرتے رہو, اس کا ذکر کرتے رہو, کیونکہ حدیث کا مذاکرہ ہی اس کی زندگی ہے. فَإِنَّ مُذَاكَرَةَ الْحَدِيثِ حَيَاتُهُ, حدیث کا مذاکرہ یعنی اسے بیان کرتے رہنا, اس کا تذکرہ کرنا, اس کا ذکر کرنا, یہ حدیث کی زندگی ہے. اگر چاہتے ہو کہ یہ حدیث زندہ رہے تو اس کو ویسے ہی بیان کرتے رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث بھی تھی جو ایک طرح سے صحابہ کرام کے لیے حوصلہ افزائی کا کام کرتی تھی کہ وہ ہمیشہ اسے یاد رکھیں, اس کا مذاکرہ کرتے رہیں. آپ جب کبھی بھی صحابہ کرام کے سامنے حدیثیں یا کچھ چیزیں پیش کرتے تھے تو ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے, احفظوہن, تم اسے اچھی طرح سے یاد کر, احفظوہن. وفدی عبد القیس آیا, وفدی عبد القیس, عبد القیس کے ایک قبیلہ, یہ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کا جو ڈیلیگیشن آیا تو اس نے آ کر کے بہت ساری چیزوں کا سوال کیا, بہت ساری باتیں آپ نے ان کو بتائیں. بتانے کے بعد آپ نے کہا احفظوہن, اسے کیا کر لو, یاد کر لو. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی, تقریباً یہ لوگ 20 آدمی, یہ لوگ نوجوان طبقہ تھا پورا, یہ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تقریباً 20 دن تک ان لوگوں نے قیام کیا, یہ پورا 20 دن ان کا کام کیا رہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوتی ہیں, آپ کا جو کام ہوتا ہے اسے اچھی طرح سے یاد کر لیا جائے, اسی کی وہ لوگ پورے طریقے سے کوشش کر رہے تھے. ان کو اور کوئی کام نہیں تھا مدینے میں, مدینے کے باہر سے آئے تھے اور صرف یہی کام کر رہے تھے. جب 20 دن گزرا تو کہتے ہیں یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے. ہم لوگ نوجوان لوگ تھے, اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے تھے, آپ نے محسوس کیا کہ ہم کو شوق ہوگا دوبارہ اپنے گھر جانے کے لیے, اپنے جو ہے جو بھی ان کے گھر میں لوگ ہیں ان سے ملنے کا. تو کہا کہ آپ نے اس کے بعد کہا کہ آپ لوگ جو آپ نے سنے ہیں اسے اچھی طرح سے یاد رکھ لو, اور کہاں چلے جاؤ, ارجعوا الی اہلیکم, اب اپنے گھر کی طرف واپس چلے جاؤ. وہاں بھی آپ نے تاکید فرمائی اس کو یاد رکھنے کے لیے. اس سے پہلے والے درس میں میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث خاص طریقے سے اس معاملے میں بڑی اہم مانی جاتی ہے, جس میں شاباشی ہے ایک طرح سے, حوصلہ افزائی ہے. نظر اللہ عمران سمیا مقالتی, کہ وہ آدمی اس کا جو ہے چہرہ تر و تازہ رہے, اور یہ جنت میں داخل ہونے کی ایک طرف سے خوشخبری ہوتی ہے, جس نے میری بات کو سنا اور اسے جیسے سنا ہے ویسے ہی یاد کر لیا, اس کے لیے بھی آپ نے تاکید فرمائی. تو ان ساری تاکیدوں کے بیچ میں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سن کر کے یاد رکھتے تھے, اور اس حفظ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرتے تھے, مذاکرہ کیا کرتے تھے. بات ذہن یہ تو صحابہ کی بات چل رہی تھی, سلف میں سے بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب حدیث سنتے تھے ان کو تو اگر ان کے گھر میں بکری جا کر کے اس کو سنایا کرتے تھے, کبھی کبھی دیوار کو سناتے تھے, کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر کے. ان کو مقصد کیا ہوتا تھا, وہ مذاکرہ, یعنی جو یاد ہے وہ چیزیں جو ہے ذہن میں بیٹھی رہے اس کے لیے کرتے تھے. وہ انشاءاللہ آگے چل کر کے باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. یہ صرف دو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا رہا. اس کے بعد کا جو درس ہوگا, 5 طریقے اور تھے حدیث کو محفوظ رکھنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, 2 طریقے آپ کے سامنے جو ہے آ گئے اور 5 طریقے اور ہیں انشاءاللہ, اس کے بارے میں آئندہ جو ہے درس میں باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اور اس کے ساتھ تابعین کے دور میں اور اس کے بعد یہ چیزیں کیسی رہیں اور کیسے یہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو علوم حدیث کی ضرورت پیش آئی, یہ اصل اسی کی تمہید ہے پوری جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آج کا درس اس مادے کے, اس سبجیکٹ کے تعلق سے ہم اسی پر روکتے ہیں, کیونکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم دو سبجیکٹ لیں گے. تو اس کو ہم یہیں پر فی الحال آرام دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو بھی تھوڑی دیر کے لیے آرام دیتے ہیں. آپ چاہیں تو دو چار منٹ جو ہے تھوڑا سا فریش ہو جائیں, ہاں ٹھیک ہے. پھر ہم دوسرا جو ہے درس شروع کر رہے ہیں جو حدیث کے بارے میں, کس کے بارے میں ہوگا, حدیث کے بارے میں ہوگا. جی